بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اربابی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر ہماری آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے اردو کے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں۔ آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور آرکائیو سے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی، لائیو پروگرام بھی اور دوسرے پروگرام بھی سنے اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کی جائیں گی، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اور آخر میں ہم پیش کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ تہران میں برطانوی سفیر کو ایران میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات اور ایران مخالف پابندیوں کے سبب گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران تیسری بار وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کوسٹ گارڈ یونٹ نے آج ایک روزہ مشقوں کے دوران جدید ترین آلات اور وسائل کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ہندوستان کے معروف سیاستدان اور سماجوادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ پریس ذرائع نے شمال مشرقی بیت المقدس اور شافات کیمپ کے اطراف کے علاقوں میں غاصب سنی حکومت کے جارے فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں میں جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہے، اور یوکرین کے متعدد شہروں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں اور روسی حملوں میں شدت کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے متعدد عہدیداروں اور اداروں کے خلاف برطانیہ کی جانب سے بے بنیاد اور خود سرانہ پابندیوں کے بعد برطانوی سفیر سائمن شرکلف کو تہران میں وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا گیا۔ برطانوی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ایران کے داخلی امور میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات پر سخت خبردار کیا گیا اور برطانوی اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔ اسی طرح برطانوی سفیر کو خبردار کیا گیا کہ ایرانی جوابی اقدامات کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اس کا یہ حق محفوظ ہے۔ اس موقع پر برطانوی سفیر نے بھی کہا کہ وہ اپنے ملک کے حکام کو ایران کے احتجاج سے باخبر کریں گے اور ایران کا احتجاج برطانیہ منتقل کریں گے۔ اس ملاقات میں ایران کے داخلی امور میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات کی شدید مذمت کی گئی۔ حالیہ 3 ہفتوں کے دوران یہ تیسری بار ہے جب تہران میں برطانیہ کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب اور سخت احتجاج کیا گیا۔ برطانیہ کے فارسی زبان ذرائع ابلاغ یعنی بی بی سی فارسی کی جانب سے ایران میں زہریلا ماحول تیار کی جانے کی کوششوں کے بعد 24 ستمبر کو اور ایران کے داخلی مسائل میں برطانیہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات کے بعد 5 اکتوبر کو بھی تہران میں برطانیہ کے سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج اور لندن کے اقدامات کی مذمت کی گئی۔ ایران کے حالیہ بلبوں کے بعد برطانیہ کی حکومت نے پیر کے روز مورل سیکورٹی فورس اور ایران کے متعدد سیکورٹی اور سیاسی عہدیداروں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران میں مغربی ملکوں کے ورگلانے پر بعض شرپسند عناصر کی جانب سے بلوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ برطانیہ سمیت مغربی ملکوں اور امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیاں سخت کرتے ہوئے ایران کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کوسٹ گارڈ یونٹ نے آج ایک روزہ مشقوں کے دوران جدید ترین آلات اور وسائل کا تجربہ کیا۔ محمد رسول اللہ کے نام سے ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کوسٹ گارڈ یونٹ کی بحری مشقیں خلیج فارس کی سمندری حدود میں بوشہر کے ساحلوں کے قریب انجام دی گئیں۔ ایران کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل احمد علی گودرزی نے بتایا کہ ان مشقوں کا مقصد مسلح افواج کے مختلف دستوں کے تعاون سے کوسٹ گارڈ یونٹ کی مہارتوں اور تجربات میں اضافہ کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ مشقوں کے دوران الیکٹرانک اور آپٹیکل سسٹم کے علاوہ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈرون طیاروں نے بھی حصہ لیا۔ مشقوں کے دوران سرحدوں کی فوری جانچ پڑتال کرنے والے جدید ترین سینسروں کا استعمال کیا گیا۔ بریگیڈیئر احمد علی گودرزی نے سرحدی نگرانی کے جدید ترین آلات کی اندرون ملک تیاری کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہماری کوسٹ گارڈ فورس جدید ترین آلات سے لیس ہے اور یہ تمام آلات ملکی ماہرین نے تیار کیے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں ایف آئی اے کے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم کے خلاف یہ مقدمہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے درج کیا گیا ہے۔ عمران خان اور ان کی جماعت پر الزام ہے کہ انہوں نے ابراج گروپ نامی کمپنی وارٹن کرکٹ کلب کے ذریعے غیر ملکی فنڈنگ کی اور یہ رقم پاکستان منتقل کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی درج کردہ ایف آئی آر میں سابق وزیراعظم کے علاوہ سردار اظہر طارق، سیف اللہ نیازی، یونس عامر قیانی اور طارق شفیع سمیت 11 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے سابق وزیراعظم نے ننکانہ صاحب میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ایف آئی اے غیر جانبدار طریقے سے تحقیقات کرے تو شہباز شریف پکڑے جائیں گے۔ عمران خان نے امریکہ سے آنے والی سفارتی سائفر کے معاملے میں معتبر ججوں پر مشتمل تحقیقاتی کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ عمران خان بارہا یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے تحت مقامی ہینڈلرز کے ذریعے ختم کرائی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک سے معاملات طے کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت خزانہ کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار امریکہ میں اپنے قیام کے دوران آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے نمائندوں سے قرض پروگرام کے بارے میں جبکہ عالمی بینک کے عہدیداروں سے بھی فنڈز کی فراہمی پر بات چیت کریں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان عالمی مالیاتی ادارے سے رواں مالی سال کے لیے مائکرو اکنامک فریم ورک پر نظر ثانی کرنے کے لیے باضابطہ درخواست کرے گا۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے یہ دورہ ایسے وقت انجام پا رہا ہے جب پاکستان تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہے اور اس کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان کو اس وقت بڑھتی مہنگائی، جی ڈی پی کی شرح نمو میں کمی، بجٹ خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا سامنا ہے۔ ہندوستان کے معروف سیاستدان اور سماج وادی پارٹی کے بانی ملائم سنگھ یادو کی آخری رسومات ان کے آبائی وطن میں ادا کر دی گئیں۔ سماج وادی پارٹی کے بانی اور اس ریاست اتر پردیش کے سابق وزیر اعلی ملائم سنگھ یادو علالت کے باعث پیر کو انتقال کر گئے تھے۔ ان کی میت دہلی سے ان کے آبائی وطن سے فی لے جائی گئی، جہاں بڑی تعداد میں سیاستدانوں اور پارٹی کے کارکنوں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ ان کے جسد خاکی کو سیفئی کے میلہ گراؤنڈ میں رکھا گیا تھا، جہاں ان کے آخری دیدار کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے، جس کے بعد سپہر کو ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ ان کی چتا کو ان کے بیٹے اور سابق وزیر اعلی نے آگ دی۔ اس موقع پر ہندوستان کے اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ یو پی کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ بھی اپنی کابینہ کے متعدد وزیروں کے ساتھ ملائم سنگھ کا آخری دیدار کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تھے۔ اس کے علاوہ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اور ملائم سنگھ کے قریبی ساتھی اعظم خان بھی آخری رسومات میں موجود تھے۔ ہندوستان کے دھماکوں معاف کیجیے گا، وزیر اعظم سمیت سبھی اہم سیاسی رہنماؤں نے ملائم سنگھ یادو کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ہندوستان کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے آج صبح جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں چھاپے مارے۔ سری نگر میں سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر رساں ایجنسی یو این آئی نے خبر دی ہے کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے یہ چھاپے عسکریت پسندی فنڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے۔ این آئی اے نے یہ چھاپے پولیس اور سی آر پی کے اہلکاروں کی مدد سے پونچھ، راجوری، پلوامہ، شوپیاں، سری نگر، بڈگام اور بانڈی پورہ اضلاع میں مارے۔ خبروں میں بتایا گیا کہ بانڈی پورہ میں کشمیر کے مذہبی رہنما مولانا رحمت اللہ قاسمی اور این آئی ٹی سری نگر کے ایک پروفیسر سمسام احمد لون کے گھروں کی بھی تلاشیاں لی گئیں۔ البتہ خبروں میں یہ نہیں بتایا گیا کہ چھاپوں کے دوران کسی کی گرفتاری عمل میں آئی ہے یا نہیں، اور این آئی اے نے بھی اس سلسلے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما الطاف احمد شاہ، جو 5 سال سے دہلی کی تہاڑ جیل میں بند تھے، دہلی کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ ہندوستانی میڈیا نے خبر دیا ہے کہ الطاف احمد شاہ، جو 5 سال سے دہلی کی تہاڑ جیل میں قید تھے، پچھلے کچھ عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ انہیں دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز میں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن وہ جان بحق نہ ہو سکے۔ الطاف احمد شاہ کی بیٹی نے گزشتہ 30 ستمبر کو اطلاع دی کہ ان کے والد گردوں کے کینسر میں مبتلا ہے، جو ان کے جسم کے دیگر اہم اعضاء تک پھیل چکا ہے۔ انتقال کے وقت الطاف احمد شاہ کی عمر 66 برس تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہی الطاف احمد شاہ کو دہلی ہائی کورٹ کے حکم پر تہاڑ جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ان کی بیٹی روبا شاہ نے بھی اپنے والد کے انتقال کی تصدیق کی اور اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ میرے والد کی موت ایک قیدی کی شکل میں ہوئی، جس کی اطلاع مجھے پیر کی رات دی گئی۔ 2017 میں الطاف احمد کو ان کے 6 ساتھیوں کے ہمراہ گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بزرگ کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کے داماد تھے۔ پریس ذرائع نے شمال مشرقی بیت المقدس اور شافات کیمپ کے اطراف کے علاقوں میں غاصب سین حکومت کے جارے فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں میں جھڑپیں ہونے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق شمال مشرقی بیت المقدس اور شافات کیمپ کے اطراف کے علاقوں میں غاصب سین حکومت کے جارے فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کئی افراد زخمی ہوئے، تاہم ابھی صحیح تعداد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اس سلسلے میں شمال مشرقی بیت المقدس میں واقع زاہیہ السلام کے ایک شہری غسان جبران کا کہنا ہے کہ غاصب سین حکومت کی فوج نے ہفتے کے روز سے ظاہیہ الاسلام اناتا اور شافات کیمپ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس فلسطینی شہری نے کہا کہ شافات میں 2 راتوں کی کاروائیوں کے بعد صہیونی فوج نے اس علاقے پر دھاوا بول دیا اور وہ لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دے رہی۔ غسان جبران نے کہا کہ یہ علاقہ اس وقت تشدد کا میدان بنا ہوا ہے جب صہیونی فوجی جارحیت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس نے فلسطینی نوجوانوں کے خلاف آنسو گیس اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی ہیں۔ ایک اور فلسطینی شہری احمد علی کا کہنا تھا کہ مشرقی بیت المقدس کے جاری حالات فلسطینیوں کے لیے نقصان کا باعث بنے ہیں، اور فلسطینی بچے اسکولوں میں جانے اور فلسطینی شہری کام کاج پر جانے سے محروم ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ بیماروں کو اسپتالوں تک نہیں لے جانے دیا جا رہا۔ اس فلسطینی شہری کے بقول صہیونی فوج نے دھمکی دی ہے کہ شافات کیمپ کی طرف بڑھنے والوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جائے گا۔ شافات کیمپ اناتا اور مشرقی بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں 1.5 لاکھ فلسطینیوں کا محاصرہ جاری ہے۔ اس سے قبل غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فلسطینی نوجوان نے شافات کیمپ کے انٹری گیٹ پر فائرنگ کر کے ایک صہیونی فوجی کو ہلاک اور 2 دیگر کو زخمی کر دیا تھا۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں وسیع پیمانے پر انتفاضے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یوکرین کے متعدد شہروں میں خطرے کے سائرن بجائے جانے اور روسی حملوں میں شدت کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے روس نے کہا تھا کہ اس نے پیر کو یوکرین کے بہت سے فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیوف اور اس کے نواحی شہروں پر گزشتہ روز ہونے والے میزائل حملوں کے بعد منگل کے روز بھی کیوف اور بعض دوسرے شہروں میں خطرے کے سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ زاپوریجیا کے علاقے میں یوکرین کی فوجی تنصیبات اور گوداموں پر روسی میزائل حملوں کے بعد متعدد دھماکے سنائی دینے کی خبریں ملی ہیں. رشیا ٹوڈے چینل نے یوکرینی حکام کے حوالے سے بتایا کہ لودی ینسکا یا تھرمل بجلی گھر کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا. نیوز ایجنسی ریا نووستی نے بھی مقامی ذرائع کے حوالے سے اودیسا شہر میں دھماکوں کی خبر دی ہے, جبکہ اسپوتنک نیوز نے مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ ونسا کے علاقے میں بھی کئی دھماکے ہوئے. روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ پل کریمیا پر حملے کا جواب دیتے ہوئے روسی فوج نے یوکرین کے تقریباً تمام فوجی اہداف کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا. دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ یوکرین پر روس کے فضائی حملوں میں شدت کے بعد برطانوی وزیراعظم نیٹو کا ہنگامی سربراہی اجلاس بلانے کی اپیل کی جانے والی ہے. لندن سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم لیز ٹریس نیٹو کا سربراہی اجلاس بلانے کی تجویز G7 کے اجلاس میں پیش کریں گی جو آج ہو رہا ہے. آن لائن ہونے والے اجلاس میں یوکرین کے صدر کو بھی خطاب کی دعوت کی گئی ہے. اس سے پہلے برطانوی وزیراعظم نے یوکرین کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت میں روس کے تازہ حملوں کی مذمت کی اور کیوف کے لیے لندن کی حمایت کا بھرپور یقین دلایا. امریکی صدر نے یوکرین کو جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم کی ترسیل جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق جو بائیڈن نے اپنے یوکرینی ہم منصب ولودی میر یلنسکی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے. بیان کے مطابق بائیڈن نے یلنسکی کو یقین دلایا کہ امریکہ یوکرین کو جدید ترین ایئر ڈیفینس سسٹم کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے گا. بائیڈن اور یلنسکی کے درمیان یہ گفتگو روسی صدر ولادیمیر پوتین کے حکم سے یوکرین کے خلاف شدید میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ہوئی ہے. وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا کہ صدر بائیڈن نے کیوف سمیت یوکرین کے مختلف شہروں پر روسی حملوں میں شدت کی مذمت کی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے یوکرین پر روسی کاروائیوں کی مذمت ایک ایسے وقت کی جا رہی ہے جب بیشتر غیر جانبدار مبصرین کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کا اصل ذمہ دار امریکہ اور نیٹو کے ممالک ہیں اور نیٹو کی اشتعال انگیزیوں کی وجہ سے جنگ کی آگ بھڑکی ہے. اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی جہاں میں جینے کا. بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا. وہ تجھے بچائیں گے, پار بھی لگائیں گے, وہ تجھے بچائیں گے, پار بھی لگائیں گے. ان پہ چھوڑ دے کشتی, غم نہ کر سفینے کا, ان پہ چھوڑ دے کشتی, غم نہ کر سفینے کا. بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا. کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, کیوں بھٹکتا اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا, صحنِ گلستاں میں بھی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامی نبی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ ویدت کے مناسب سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام. اس خصوصی پروگرام کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین سماعت فرمائیے ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام.
واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا.
عزیز سامعین ہفتہ وحدت کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور گلشن نقوی کا سلام قبول فرمائیں.
یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. کس لیے مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں,
ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں, ہم مسلمان ایک ہیں آپس میں بھائی بھائی.
عزیز سامعین آج کے پروگرام میں اسلامی وحدت اور اس کے سیاسی اثرات کے تناظر میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
نور والا آجا گئے نور لے کر آجا گئے, نور والا آجا گئے نور لے کر آجا گئے, سارے عالم بھیجے دیکھو کیسا نور چلا گئے.
دنیا کے ہر خطے میں آج مسلمان, خواہ وہ مسلم ممالک ہوں یا ایسی ریاستیں
جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، اسلام کی سمت جھکاؤ اور میلان اور اپنی اسلامی شناخت کی بازیابی کا احساس کر رہے ہیں۔ آج عالم اسلام کا روشن خیال طبقہ اشتراکیت اور مغربی مکاتب سے بددل ہو کر اسلام کی سمت بڑھ رہا ہے، اور عالم انسانیت کے درد و الم کی دوا کے لیے اسلام کا دامن تھام رہا ہے اور اسے راہ حل چاہ رہا ہے۔ آج مسلم امہ میں اسلام کی جانب ایسی رغبت پیدا ہوئی ہے جو گزشتہ کئی صدیوں میں دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسلامی ممالک پر کئی عشروں تک مغربی اور مشرقی بلاکوں کے گہرے سیاسی و ثقافتی تسلط کے بعد اب عالم اسلام کے نوجوانوں کی فکروں کا افق اور نگاہوں کا مرکز اسلام بن گیا ہے۔ یہ ایک سچائی ہے، خود مغرب والے اور دنیا کی سامراجی طاقتیں بھی اس کی معترف ہیں۔ اکابرین سامراج کے لیے جو چیز سوہانے روح بنی ہوئی ہے وہ مسلمانوں کا اسلامی تشخص اور یہ احساس ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ چیز مسلمانوں کو متحد کرتی اور ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔
اسلام اس کا باعث ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک دوسرے سے رابطے اور تعلق کا احساس پیدا ہو، اور یہ ایک عرب اور کئی کروڑ کی آبادی عالم اسلام کے مختلف مسائل میں اپنا کردار ادا کرے۔ مقدس دین اسلام میں اتحاد ایک بنیادی اصول کا درجہ رکھتا ہے، ذات اقدس باری تعالیٰ سے لے کر کہ جو وحدت و یکتائی کی بنیاد اور حقیقی مظہر ہے، اس وحدت کے جملہ آثار تک آپ دیکھیے، پورے عالم وجود کی توجہ اسی عظیم و عرفا مرکز کی جانب مرکوز ہے۔ کل الینا راجعون، سب ہماری جانب ہی لوٹنے والے ہیں، سب کے سب اسی ذات الہی کی جانب حرکت کر رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب کی واپسی اسی کی جانب ہے۔ اتحاد اسلام اور اعتصام بحبل اللہ کی اساس پر قائم ہونا چاہیے، توہمات اور بے معنی قومیتی تعصب کی بنیاد پر نہیں۔ امت مسلمہ کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اتحاد اسلام کی حاکمیت کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ بصورت دیگر وہ عبث اور بے معنی ہوگا۔
بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ اگرچہ اول دن سے ہی اپنی بلند فکری میں اس مسئلے کی جانب متوجہ تھے اور اپنی تقاریر و خطابات میں اس جانب متوجہ کرتے تھے، مگر انقلاب کی عظیم کامیابی کے بعد اس مسئلے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اسے ہفتہ وحدت 12-17 ربیع الاول منانے کا اعلان کیا۔ عالمی سطح پر اس کا اہتمام کیا گیا اور دنیا بھر سے عالمی اسلامی تحریکوں اور اسلامی ممالک کے علماء و خطباء کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا، جس میں وحدت امت کے لیے ادارے بنائے گئے جو آج بھی قائم ہیں، اور دنیا بھر کے داعیان اتحاد امت کو جمع کرتے ہیں۔ اس ادارے کے تحت ہی عالمی اتحاد بین المسلمین کانفرنسز اور عالمی مجلس تقریب المذاہب اسلامیہ کی بنیاد رکھی گئی، جو امت کے اختلافات کو دور کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے۔
سامعین، آج اگر ہم امت اسلامی پر نگاہ دوڑائیں تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اسلامی امہ میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ اتحاد و وحدت ہے۔ دشمنان اسلام نے بھی وحدت کو نشانہ بنا رکھا ہے، اور عالمی کفر کی تمام تر مشینریاں مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ہوا دینے میں سرگرم ہیں۔ پاکستان ہو یا افغانستان، عراق ہو یا شام، لبنان ہو یا یمن، بحرین ہو یا دیگر کوئی اور ملک، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اتحاد و وحدت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور عالمی سامراج نے بھی مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے اس راستے کو منتخب کر رکھا ہے۔ لہذا اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اتحاد ہی ہے۔ اس راہ میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے ایک مرکز پر جمع ہونا ضروری ہے، تاکہ وہاں سے کام کا آغاز کیا جائے۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی آج کی اسلامی دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ایام ہفتہ وحدت بہترین موقع ہے کہ ہم ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرکز بنائیں، تاکہ مسائل و مشکلات کی راہ حل میں آسانیاں پیدا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کس طرح کی جائے؟ جی ہاں، اس کے لیے ہمیں احادیث پر نگاہ ڈالنی ہوگی اور قرآنی آیات پر تفکر کرنا ہوگا کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حکم قرآن ہی کے ذریعے ہم راہ راست کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اس درمیان دشمن بھی اپنے سازشی منصوبوں کو مسلمانوں پر آزما رہا ہے اور اتحاد و وحدت کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سبوتاج کرنے کے لیے مختلف راستوں سے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عناصر معمولی اور جزئی اختلافات کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ جیسے دین کی اساس و بنیاد ہی یہی ہو، جبکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو نہایت ہی معمولی اور جزئی باتیں ہیں۔
دوسری جانب دشمن اس درمیان سب سے زیادہ جہالت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے وار وہاں آزماتا ہے جہاں جہالت کا عنصر زیادہ ہو۔ بس یہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ علم کے حصول کے مواقع فراہم کیے جائیں، علماء اپنا کردار ادا کریں اور اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو گمراہ کرنے میں بھی سب سے زیادہ کردار نام نہاد و بے عمل جاہل علماء کا ہی ہے کہ جو عوام میں گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے عام لوگوں کو تفرقہ اندازی کے لیے تیار کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ امت کی وحدت کے پارا پارا ہونے کے ساتھ بے گناہوں کے قتل کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہماری عبادت گاہیں اور مساجد ہمارے ہی خون سے رنگین ہوتی ہیں اور استعماری طاقتیں خوش ہوتی ہیں۔ بڑی طاقتوں سے جنگ و مقابلہ اور ان سے برات و بیزاری بھی وحدت اسلامیہ کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جو عوامل اتحاد کا محور قرار پا سکتے ہیں اور جن پر تمام مسلمان اتفاق رائے قائم کر سکتے ہیں، ان میں ایک اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کا اتباع ہے۔ اہل بیت پیغمبر سے تمام مسلمانوں کو عقیدت ہے۔
نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔
عالم اسلام اہل بیت علیہم السلام سے متعلق دو باتوں کو اپنے اتحاد و اتفاق کا محور قرار دے سکتا ہے۔ ایک ہے محبت جو قلبی اور اعتقادی معاملہ ہے، اور تمام مسلمانوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت و مودت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور سب نے اسے قبول بھی کیا ہے۔ بنابراین یہ وہ نقطہ ہے جو تمام مسلمانوں کے احساسات و جذبات کا محور قرار پا سکتا ہے۔ دوسری بات ہے دین کی تعلیم اور معارف و احکام الہی کے معاملے میں قرآن کا شریک کار ہونا، جس کی جانب حدیث ثقلین میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو شیعہ، سنی اور دوسرے بہت سے اسلامی فرقے نقل کرتے ہیں۔ اسلام کا پیغام اتحاد، تحفظ اور اخوت کا پیغام ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ایک یادگار جملہ ہے جو تمام انسانوں کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو تمہارے سامنے ہے، یا تمہارا دینی بھائی ہے، یا پھر خلقت میں تمہارا شریک ہے، بہرحال وہ بھی ایک انسان ہے۔ تمام انسانوں کو آپس میں متحد اور مہربان رہنا چاہیے۔ یہ چیز کسی ایک گروہ اور ایک دستے سے مخصوص نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جو افراد دین و عقیدے کے لحاظ سے تم سے مختلف ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھا جائے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا، نیکی اور بھلائی اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے نہیں روکتا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اسلامی روش، یعنی جو شخص فکری لحاظ سے تم سے الگ ہے اور ایک الگ عقیدہ رکھتا ہے، وہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے یہاں یعنی اس دنیا میں سزا پانے کا مستحق نہیں ہے، اور نہ اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ داور اور قاضی خدا ہے، اور قیامت اس کی وعدہ گاہ ہے۔ یہ بھی امیر المومنین علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ آپ کا واسطہ ایسے انسان سے ہے جو تمہارا ہم عقیدہ اور تمہارا بھائی ہے، اور اگر ہم عقیدہ نہیں تو خلقت میں تمہارا شریک ہے۔
اسلامی دنیا کے جغرافیے پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اسٹریٹجک خطوں کا بڑا حصہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس وجہ سے اسلامی ممالک کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بعض اہم خطرات کا بھی سامنا ہے۔ لہذا اگر مسلمان آپس میں متحد ہو جاتے ہیں تو جدید اسلامی تہذیب و تمدن کی ترقی اور نشو نما کے سلسلے میں مسلمانوں کی صلاحیتوں اور توانائیوں کا نکھار ممکن ہو سکے گا۔ اسی طرح بین الاقوامی مغربی آرڈر سے متعلق اسلامی ممالک کی خارجہ پالیسی میں اختلافات اور انتشار کے خاتمے کے نتیجے میں ایک ہم آہنگی اور یکجہتی پیدا ہو جائے گی۔
امت مسلمہ کے اتحاد میں ایک بڑی رکاوٹ عالمی استعماری قوتوں کی ڈھکی چھپی اور کھلم کھلا سازشیں، شیطانی اقدامات اور چالیں ہیں۔ یہ قوتیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کو اپنے لیے بڑا خطرہ تصور کرتی ہیں۔ لہذا دنیا کے اسلامی ممالک اور مسلمان اقوام کے درمیان اختلافات، تفرقہ اور دشمنی ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی ہیں، جن کے سبب امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے اسلام دشمن قوتوں نے اسلامی معاشروں کے درمیان اختلافات اور تفرقوں کو ایک بنیادی پالیسی کے طور پر اپنا رکھا ہے، اور وہ اسلامی معاشروں پر تسلط قائم کرنے یا اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے یہ ہتھ کنڈا مستقل طور پر استعمال کرتی آئی ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے استعماری مقاصد کی تکمیل کرتی رہی ہیں۔ پرانے استعماری دور کے خاتمے کے بعد ان استعماری طاقتوں نے اپنی استعماری پالیسیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے مشرق وسطی کے خطے میں بدامنی اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ آج مشرق وسطی کا خطہ شدید بحران کا شکار ہے، اور ہر روز نئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ان تمام بحرانوں کا مقصد خطے میں اسرائیل کے غاصب صہیونی حکومت کی پوزیشن مضبوط کرنا اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کمزور کرنا ہے۔
آج ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ عالم اسلام متحد اور شیر و شکر ہو، کسی کو کسی بھی دوسرے کی تکفیر و توہین کی اجازت نہ ہو، اور ایسا کسی بھی جانب سے ہو رہا ہو تو اس کا سدباب کیا جائے، اس کا تدارک فوری طور پر سامنے آئے۔ بلا شبہ اس سے اتحاد کی جو فضا اور ماحول پیدا ہوگا، اس سے مسلمانوں اور امت مسلمہ مضبوط و مستحکم ہو کر عالمی سیاست میں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اسلام کے دشمن ہیں زمانے میں ہر ایک سو، بکھری ہے اس جہاں میں مسلمان کی آبرو، مضبوط مولائی کا، مضبوط مولائی کا تو ایمان بنا دے، ایمان بنا دے پروردگار، خود اپنے ہی ہاتھوں سے جلاتے ہیں یہ
قرآن،
اپنے سوا کسی کو سمجھتے نہیں انسان، نفرت بھرے دلوں کو، نفرت بھرے دلوں کو مہربان بنا دے، دے مہربان بنا دے پروردگار، پہچان بنا دے پروردگار، پروردگار انسانیت کا درد ہر دل میں جگا دے، کیا در سے اخوت ہے مسلمان کو بتا دے، یہ بخششوں کا ان کی، یہ بخششوں کا ان کی تو سامان بنا دے، سامان بنا دے پروردگار، ہو جائے گا ہر دل سے فنا سو ادابا، ہم کو بھی مدینے کا، ہم کو بھی مدینے کا تو مہمان بنا دے، مہمان بنا دے پروردگار،
واحد
ہے تو شافع ہے تو باسط ہے تو
سبحان،
تو جس کو بھی چاہے اسے سلطان بنا دے، سلطان بنا دے پروردگار، پروردگار کرتا ہے علی یہی دل سے دعائیں اب ختم ہو دنیا سے یہ ظلمت کی فضائیں ہادی کو بھیجی اس کو ہادی کو بھیجی جس کو گلستان بنا دے گلستان بنا دے پروردگار
سامعین پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی دعا عبودیت کا پیکر ہے غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت عزت قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے دعا انسان کے قلبی فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت حسد حرص دنیا کی محبت مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں جی ہاں سامعین ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني ف لأعرفنكما كافيان وانصراني فأنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.